الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال الله عز وجل في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں جمادی الثانی کا دوسرا عشرہ شروع ہے اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو یار غار رسول صاحب مزار پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے اس مہینے کی ان تاریخوں کی اس نسبت کی بنیاد پر جہاں جہاں مسلمان خطباء حالات و واقعات اور اسلامی مہینوں کی نسبت کے مطابق اپنی بات کو شروع کرتے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے سے غافل نہیں رہتے جس ہستی کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری امتوں کے انسانوں میں سے اعلی و ارفع وہ پہلا انسان وہ ایمان والوں کا تقوی اور پرہیزگاری کی صف میں کھڑے ہونے والوں کا امام وہ شخص ہے جس نے مکہ کی دھرتی پر اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما جب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی ایک بھی انسان تیار نہیں تھا. دوستو یہ باتیں کہنے کو بڑی آسان ہیں, ہم عادتاً سنتے سنتے اتنے عادی ہو گئے ہیں ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کہنے والے نے کیا کہا اور ہمارے کانوں نے کیا سنا. لیکن اگر آپ چشم تصور میں پلٹ جائیے 14 صدیاں پیچھے یا آپ ایک دوسرے انداز میں اپنی نظر اٹھائیے اس پورے کرۂ عرض پر, تو آج آپ کو مغرب سے لے کر مشرق تک, شمال سے لے کر جنوب تک یہ کروڑوں لاکھوں اور اربوں انسان جو مسلمان کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. 1,40,000,000,000 مسلمان جو اس دھرتی پر آج زندہ ہے, اب آپ اس 1,40,000,000,000 مسلمان کو یہ دیکھیں کہ انہیں اسلام کا سبق کس نے دیا. پھر آپ ان کے پیچھے چلیں گے کہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے سیکھا, مبلغین اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا, داعیان نے اسلام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے اور پیچھے چلیں, چلتے چلیں چلتے چلیں آج جو عربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, ایک وقت آئے گا کہ اس قرۂ ارض پر آمنہ کے لال اعلان نبوت فرما چکے ہیں, توحید کا پرچم لہرا چکے ہیں, مگر آپ کو اللہ کی اس دھرتی پر ایک بھی مسلمان نظر نہیں آئے گا. نبی تو ہے, دعوت تو ہے, پیغمبر تو ہے, پیغام تو ہے, رسول تو ہے, وحی تو ہے, مبلغ تو ہے, خطابت تو ہے, داعی تو ہے, دعوت تو ہے, بلانے والا تو ہے, بلانے کا انداز بھی ہے, لیکن اس مبلغ, اس داعی, اس خطیب, اس رسول اور پیغمبر کے ہاتھ پر
اس کی اعلان دعوت کے بعد، اس کے پیغام نبوت کے بعد سب سے پہلا شخص جو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر دست نبوت پہ اپنا ہاتھ رکھ کر پہلا مسلمان ہونے کا شرف پاتا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی گنتی کی ابتدا بنتا ہے، گنتی چاہے کروڑوں تک پہنچے چاہے اربوں خربوں تک پہنچ جائے، لیکن عرب بن نہیں سکتا، کروڑ وجود میں آ نہیں سکتا، لاکھوں تک تعداد ہو نہیں سکتی، ہزاروں تک شمار نہیں کیا جا سکتا، سینکڑے اس وقت تک مانے نہیں جا سکتے، بیسیاں ترکیب پا نہیں سکتی، درجنوں وجود میں آ نہیں سکتی، پھر دس کی سارے کے سارے ہنسے نہ دس مکمل ہوتے ہیں، نہ نو کا حصہ پورا ہوتا ہے، نہ آٹھ کی شکل ظاہر ہوتی ہے، نہ سات کو کوئی تسلیم کرنے پہ آتا ہے، نہ چھ منشے شہود پہ آتے ہیں، نہ پانچ کا وجود سامنے آتا ہے، نہ چار کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، نہ تین دوگوں کے سامنے آتے ہیں، دو بھی اس وقت تک نہیں بنتے جب تک ایک نہ ہو، ایک ہوگا تو دو بنیں گے، ایک دو سے ملے گا تو تین ہوں گے، ایک تین سے ملے گا تو چار ہوں گے، ایک نہیں تو دو نہیں، ایک نہیں تو ہزار نہیں، ایک نہیں تو لاکھ نہیں، ایک نہیں تو کروڑ نہیں، ایک نہیں تو ارب نہیں، ایک نہیں تو کچھ نہیں، جب تک ابو بکر ہے تو سب کچھ ہے، ابو بکر ہے ایمان ہے، ابو بکر ہے امت ہے، ابو بکر ہے مومن ہے، ابو بکر ہے جماعت ہے، ابو بکر ہے گروہ ہے، ابو بکر ہے دولت ہے، ابو بکر ہے لشکر ہے، ابو بکر ہے صف ہے، ابو بکر ہے تو سب ہے، ابو بکر نہیں تو کچھ نہیں۔ کہ آغاز ابو بکر کا نام ہے، ابتدا ابو بکر کا نام ہے، جس چیز کی ابتدا نہ ہو اس چیز کی انتہا نہیں ہوا کرتی۔ ابو بکر ابتدا ہے، مسلمانوں کی گنتی کا ہنسہ اول ہے، عدم سے وجود میں آنے والی پہلی شخصیت ہے، جب چار دانگ عالم میں کفر نے اپنے سائے کیے ہوئے تھے، ہر طرف کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں اسلام کے آسمان اسلام پر چھائے ہوئے تھیں، اس وقت وہ پہلی کرن، اس وقت وہ پہلی روشنی، اس وقت وہ پہلا ایک چمکتا ہوا ستارہ، اس وقت وہ پہلا روشن مینار جس نے نبوت کے ہاتھ پر پہلا امتی مسلمان ہونے کے ناطے سے شرف حاصل کیا، اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے، اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ مثال کے طور پر بے شمار مثالیں، ایک آدمی پانچویں منزل پر ہے، دسویں منزل پر ہے، بھئی آپ کیسے گئے؟ کہتے ہیں سیڑھیوں کے ذریعے سے گیا۔ اچھا، سیڑھیوں کے ذریعے سے پانچویں منزل، دسویں منزل، بیسویں منزل، سوویں منزل تک سیڑھی کے ذریعے سے۔ اب سیڑھیوں کو گنو، ہزار سیڑھیاں، ہزار زینے، دو ہزار زینے، لیکن اگر پہلا زینہ تھا تو قدم دوسرے پہ گیا ہے، پہلا زینہ تھا تو آسمانوں تک بھی پہنچ گیا ہے، اگر کسی سیڑھی کا پہلا زینہ نہیں ہے تو پھر کوئی آدمی آسمانوں تک تو کیا وہ دوسرے زینے پہ بھی نہیں جا سکتا۔ پہلے زینے کا نام، اسلام کا پہلا زینہ ابو بکر ہے، اسلام کی اکائی ابو بکر ہے، تاریخ اسلام کا آغاز ابو بکر ہے، تاریخ اسلام کا پہلا باب ابو بکر ہے، اسلام اور مسلمان اور امتی کا آغاز ابو بکر سے ہوتا ہے۔ اور پھر ابو بکر کا ایمان لانا، ایمان لانے کی کیفیت، ایمان لانے کا انداز اتنا نرالا، اتنا انوکھا، اتنا عجیب کہ پیغمبر کو اپنی 23 سالہ زندگی میں ابو بکر کے ایمان لانے کا انداز نہیں بھولا۔ بے 23 سال میں حضور کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 125,000 انسانوں نے بیعت کی. 125,000 آدمی آئے، کفر کی زندگی سے توبہ کی، سابقہ غلط عقائد و نظریات کو ترک کرنے کا عہد کیا اور آئندہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آج کے بعد زندگی اسی طرح گزاریں گے جس طرح زندگی گزارنے کا آپ طریقہ سمجھائیں گے، اللہ کے حکموں اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی کے 24 گھنٹے گزریں گے. ایسے لوگ جنہوں نے یہ عہد کیا، آباء و اجداد کا دین چھوڑا، اس دھرم اور اس مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کیا حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ایسے انسانوں کی تعداد 125,000 ہے. اب اگر آپ کے پاس ایک کوئی لیڈر ہے، وہ لیڈر آواز لگاتا ہے، اس کی آواز پہ لبیک کہہ کر اس لیڈر کے ہاتھ پر 1,000 آدمی بیعت کر لے، تو اس لیڈر کو یاد نہیں رہتا کہ فلاں آدمی نے بیعت کہاں کی تھی، فلاں آدمی نے بیعت کہاں کی تھی، فلاں نے میرا کلمہ کیسے پڑھا تھا، فلاں نے میرا مشن کیسے قبول کیا تھا، فلاں نے میری بات کو کیسے مانا تھا. اس لیے کہ ماننے والے اتنے ہو گئے، اس لیے کہ تسلیم کرنے والے اتنے آ گئے، ایمان لانے والے اتنے آ گئے کہ ہر ہر کی کیفیت وقت اور حالات کو یاد رکھنا اس امام اور مقتدا کے وقت کے بات نہیں ہے. لیکن ابو بکر کا ایمان لانا اتنا انوکھا تھا، انداز اتنا عجیب تھا کہ نبوت اسے آخر تک نہیں بھولی. فرمایا سنو، میں نے جس کے سامنے ایمان پیش کیا اس نے کہا آپ جو اللہ کے نبی ہیں کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا اس نے کہا آپ اپنی نبوت کی دلیل بیان کر سکتے ہیں؟ ہر ایک نے مجھ سے سوال کیا، کسی نے کہا کینکریاں بولے تو ہم ایمان لائیں، کسی نے کہا چاند دو ٹکڑے ہو تو ہم ایمان لائیں، کسی نے کہا درخت زمین کو چیرتے آئے تو ہم ایمان لائیں، کسی نے کہا جانور کلمہ پڑے تو ہم ایمان لائیں، کسی نے کہا اگر یہ بات ہو جائے تو ہم ایمان لائیں، کسی نے کہا اگر آپ کنویں سے باہر آ جائیں تو ہم ایمان لائیں، اور کسی نے کوئی شرط پیش کی، کسی نے کوئی شرط پیش کی، لیکن ایک ابو بکر ایسا ہے، میں نے کہا میں اللہ کے رسول ہوں، اس نے دلیل نہیں پوچھی، معجزہ نہیں مانگا، میں نبوت کا اعلان کرتا چلا گیا، وہ تصدیق کرتا چلا گیا. اور پہل پہل ایمان لانا، کسی تحریک میں پہلے پہلے مل جانا، کسی جماعت کا پہلے پہلے رکن بن جانا، اس کی بھی کئی کیفیات ہوتی ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے آدمی دیکھتا ہے بھئی جس آدمی نے جماعت بنائی ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، اس لیے اس کی جماعت تو پیسے کے بل بوتے پہ پھیل جائے گی، مجھے سب سے پہلے اس کے ساتھ مل جانا چاہیے تاکہ میں بھی کچھ نہ کچھ مفاد حاصل کر لوں. ایک آدمی جماعت بناتا ہے، لوگ جلدی سے اس جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سابق جرنیل ہے، یہ سابق چیف آف آرمی سٹاف ہے، لازمن اس کے پیچھے تو فوج کا ہاتھ ہوگا، اس افسر کے تو تعلقات بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، لہذا جلدی سے اس کی جماعت کے ساتھ مل جاؤ تاکہ بہت جلد ہم جو ہے پروان چڑھ جائیں، بہت جلد ہم جو ہے وہ اس ملک میں ایک مستحکم پوزیشن حاصل کر لیں. کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس لالچ ہوتا ہے، کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے، وہ عہدہ چھوڑ کر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کے ہاتھ پہ ابو بکر نے اس وقت ہاتھ رکھا جب آمنہ کے لال کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کوئی بہت بلند و بانگ محلات نہیں تھے، بہت بڑے بڑے نعرے نہیں تھے، اس وقت ہاتھ رکھا جب دنیا دشمن ہو چکی تھی، جب اپنے بیگانے ہو چکے تھے، سکے چچے دشمنوں کی سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اپنے چھوڑ چکے تھے، بیگانے دشمن ہو چکے تھے، محبت بھری آنکھوں میں نفرت کے شعلے جگمگا رہے تھے، جب ساری دنیا دشمنی پہ آئی ابو بکر دوستی کے لیے آیا، جب ساری دنیا مخالفت میں آئی ابو بکر پیغمبر کی معافقت کے لیے چلا آیا. ایسی شکل، اب آپ تھوڑا سا سوچیں، آپ کو ایک ایسا آدمی بلا رہا ہے جس آدمی کی دشمن ساری دنیا بن جائے، جس آدمی کی دشمن ساری دنیا بن جائے وہ آپ کو بلاتا ہے آؤ میرے ساتھ مل جاؤ۔ پھر صرف دشمن نہیں، اتنی زبردست دشمنی اس کے اپنے گھر کے بھی کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارا نہیں رہا، اب یہ معافی کے قابل نہیں رہا۔ سکے چاچے بھی دشمن، اپنے دشمن، بیگانے دشمن، ساری دنیا جس کی دشمن ہو، پھر اس کے ساتھ چل کر آپ بھی اس دشمنی میں شریک ہو جائیں۔ کوئی آدمی آج کل اس دور میں بھی یہ کرنے کی جسارت نہیں کرتا۔ آج اپنے ذرا تھوڑا سا نظر دوڑائیں، مثلا کسی آدمی کو اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ پورے شہر والے اس کے دشمن ہیں، پورے ملک کے لوگ اس کے دشمن ہیں، پوری دنیا اس کی دشمن ہے۔ پھر آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ ساری دنیا اس کے دشمنوں کی سب میں ہے، ہر آدمی کے لیے اس کے واسطے کوئی نرمی نہیں ہے، کیا میں اس کے ساتھ مل کر ساری دنیا کی دشمنی کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ابو بکر نے نبوت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، حضور کی نبوت کی تصدیق کر کے اعلان کر دیا، محمد سے دشمنی رکھنے والوں پہلے تم ایک سے دشمنی رکھتے تھے، آج کے بعد ابو بکر کے بھی دشمن بن جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا آغاز کرنے والوں پہلے تمہارے تیر، تمہاری تلواریں، تمہاری خونی نگاہیں نبوت کی طرف اٹھا کرتی تھی، آج کے بعد یاد رکھو صرف نبوت کی طرف مت دیکھنا، ابو بکر بھی تمہیں وہاں نظر آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور کے ساتھ ملنے کا دنیا کفر کو کتنا صدمہ ہوا، کتنی تکلیف ہوئی، آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس نے سنا ابو بکر بھی ایمان لے آیا دل پکڑ کے رہ گیا۔ اس نے کہا اچھا کیا ہو گیا ابو بکر کو؟ ابو بکر جیسا سمجھدار انسان، ابو بکر جیسا اور تو اور سکے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر کی دونوں بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسما کو بلایا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کو بلا کر کیا کہتے ہیں، کہنے لگے میری بیٹیوں، میری پوتیوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے ابا کو کیا ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہارے ابا کو کیا ہو گیا ہے، اسے اتنا احساس نہیں کہ میں اس کا باپ آنکھوں سے نبینا ہوں، اسے اتنا احساس نہیں کہ اس کی چھوٹی چھوٹی تم بچیاں ہوں، اسے اتنا احساس نہیں کہ اس کا کاروبار تباہ ہو گئے، اسے اتنا خیال نہیں کہ مکہ کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کاروبار کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ والدین کا خیال ہے، نہ اپنے گھر بار کا کوئی خیال ہے۔ اب تمہیں پتا کیا ہوا ہے؟ یہ بچیاں پوچھتی ابو کیا ہوا ہے تو دادا جان آگے سے بتلاتے ہیں، کہنے لگے اب تو یہ ہوا ہے کہ تمہارے ابو اس محمد کو لے کر، اس نبوت کے دعوے دار کو لے کر، اس رسول کو لے کر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ہیں کہ دنیا اس کی دشمن ہو گئی ہے، اس کے گھر کا محاصرہ تلواروں سے کیا جا چکے اور سارے مکہ والے خون محمد کے پیاسے چکے ہیں۔ جب سارا مکہ دشمن تھا تمہارا باپ کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑوں پہ لے گیا۔ یہ گلہ کون کر رہا ہے؟ سکا باپ۔ کون کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں گلہ کرنے والا سکا باپ، اور گلہ کن کے سامنے؟ سکی بیٹیوں کے سامنے، ابو بکر کی بیٹیوں کے سامنے، ابو بکر کا باپ اپنے بیٹے کے انداز کا گلہ کر رہا ہے. غیر تو گلہ کریں گے اپنوں کا یہ حال ہے، گھر میں یہ کیفیت ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں. کون کیا کہتا ہے، کون کس کا گلہ کرتا ہے، مجال ہے ابو بکر کو کوئی پرواہ ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا ایمان لانا تھا، بس پھر آپ کا ایمان لاتے ہی آپ یوں سمجھیے کہ باب اسلام کھل گیا، اسلام کا دروازہ کھل گیا، اسلام کا آغاز ہو گیا. بس یہ پہلا قطرہ تھا جو ابو بکر کے دل میں ایمان کا پڑا. ابو بکر کا دل اتنی صلاحیت کا دل تھا، ابو بکر کے دل میں اتنی صلاحیت تھی کہ ایمان کے قطرے کو قبول کر دی، اس ایمان کے ساتھ اپنے دل کو اتنا روشن اور منور کر لیا کہ وہ کرنے جو آمنا کے نام کے ذریعے سے ابو بکر کے قلب پر آئی تھی، اب ابو بکر کے ذریعے ہزاروں گھروں میں داخل ہو گئی. اور دراصل یہ تعبیر تھی اس خواب کی جو خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا. عام میں سے بہت کم لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خواب سنا ہوگا. آپ ایک تجارت کے قافلے سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر چودہویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اور اچانک اس چاند کے کئی ٹکڑے ہو گئے، اور چاند کا کوئی ٹکڑا کسی گھر میں، کوئی ٹکڑا کسی گھر میں، کوئی ٹکڑا کسی گھر میں، چاند کے مختلف ٹکڑے ستاروں کی شکل میں لوگوں کے گھروں میں تقسیم ہو گئے. پھر یہ ٹکڑے اٹھے، پھر یہ جمع ہوئے، یہ مکمل چاند بنا. اب یہ مکمل چاند ابو بکر کے گھر میں آ گیا، اب یہ مکمل چاند ابو بکر کے گھر میں آ گیا. صبح اٹھے، سوچ میں پڑ گئے، یہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی، میں اس سے کیا مراد لوں؟ تو بحیرہ راہب کے پاس گئے جو شام کے شاہراہ پر ایک بہت بڑا نامی گرامی صاحب کتاب تھا، علم کتاب کتاب کا علم رکھتا تھا، اور اس وقت کی عیسائی دنیا کا ایک بہت بڑا مذہبی پیشوا رہنما تھا. جا کر عرض کی کہ مجھے یہ خواب آیا ہے. جیسے اس نے خواب دیکھا اور سنا، فوراً آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم کس خاندان کے ہو، کس قبیلے کے ہو، یہ بتلاؤ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہاری امی کا نام کیا ہے، رہنے والے کہاں کے ہو. ساری کیفیات سننے کے بعد اس نے کہا، مبارک ہو، مبارک ہو، مکہ کے افلاک پر آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے، اور آفتاب نبوت کی کرنیں شعائیں کسی گھر میں کتنی جائیں گی، کسی گھر میں کتنی جائیں گی، یہ آفتاب کی کرن ہوتی ہے، جو ایک بھی گھر میں چلی جائے تو پورا گھر منور ہوتا ہے، اس کی شعا جہان میں چلی جائے جہان منور ہوتا ہے، اس کی شعا میدانوں کو منور کرتی ہے، میدانوں کو منور کرتی ہے. لیکن تجھے مبارک ہو، آفتاب نبوت کا عمل تیرے گھر آئے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا، کہیں آمنہ کے لال کی دعوت گئی، کسی گھر میں آپ کا پیغام گیا، کسی گھر میں آپ کا پیغام گیا، کہیں آپ کی دعوت گئی، کہیں آپ کے قاصد گئے، کہیں آپ کے نامے گئے، کہیں آپ کے پیغام گئے. لیکن جب باری ابو بکر کی آئی تو نبوت خود ابو بکر کے گھر گئی. کب گئے ابو بکر کے گھر میں؟ ابو بکر کے گھر میں بارہا نبوت تشریف لاتی تھی، لیکن اس روز تو بنفس نفیس گئے، اس روز تو نبوت اپنے قدموں سے چل کے گئی، جس روز نبوت کے اپنے گھر کا محاصرہ دشمنوں نے کر لیا تھا. حضور کے گھر کا محاصرہ ننگی تلواروں سے مشرکین مکہ کر چکے ہیں، اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس محاصرے میں شامل ہے. مقصد اور ارادہ یہ ہے کہ سارے قبیلے کے لوگ مل کر یک بار کی حملہ کر کے حضور کو شہید کر دیں، تاکہ آپ کے قبیلے اور آپ کی برادری والوں سے سب قبیلوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے اور پھر وہ کہیں قصاص دو ہم سب قبیلے مل کر قصاص ادا کر دیں گے. اس نیت سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا, نبوت اپنے گھر سے نکلی, اپنے گھر سے باہر آئے, سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. جب آپ باہر آئے اب اپنا گھر تو چھوڑ دیا ہے, اپنے گھر سے تو باہر آئے ہیں, اب بتلا کے نبوت کس کے گھر پہ گئی؟ اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنے گھر کے بعد اس بھڑے مکے میں یا دشمنوں کے گھر تھے, اپنے گھر کے بعد اس بھڑے مکے میں چچا ابو طالب کا گھر بھی تھا, یہ بات کہنے کی ہے. ابو طالب کا گھر بھی تھا, علی المرتضیٰ کا گھر بھی تھا, حضرت حمزہ کا گھر بھی تھا, حضرت عباس کا گھر بھی تھا, اس مکہ میں بہت سارے رشتہ داروں کے گھر بھی تھے, حضرت عمر کا گھر بھی تھا, حضرت عثمان کا گھر بھی تھا, گھر بہت سارے تھے, لیکن اپنا گھر چھوڑ کر نبوت اگر کسی کے گھر میں آئی ہے تو وہ گھر ابو بکر کا تھا. حضرت ابو بکر کے گھر میں آئے, شروع شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جب آپ پر بھی سختیاں نہ شروع ہو گئی ہوں. ٹوپی ہے کوئی, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا مشکلات سے آپ کو دو چار نہ ہونا پڑے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دیا کہ آپ یہاں گھوم رہے ہیں, ادھر بیت اللہ میں حضور طواف کر رہے تھے, مکہ کے مشرکوں نے حضور کے گلے میں تو آپ نے آتے ہی فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, جو یہ کہتا ہے میرا مشکل کشا اللہ ہے, تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے. کیا اس کا یہ کہنا جرم ہے؟ ان کا یہ بات بتا دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے, یہ کوئی اتنا بڑا قانونی اور اخلاقی طور پر جرم ہے جو تم معاف بھی نہیں کر سکتے ہو؟ یہ کہنے کی بات تھی. آپ آگے بڑھے اور فرمایا چھوڑا میرے پیغمبر کو, پاس آؤ اللہ کے نال کی طرف ہاتھ اٹھانے سے, ورنہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. یہ بات کہنے کی دیر تھی, اتنا فرمانے کی دیر تھی کہ لوگوں نے نبوت کو چھوڑ دیا, ابو بکر کے پل پڑے آپ کے اوپر, یک بارگی پل پڑے. اور ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے ابو بکر اگر تو نے محمد کو حوصلہ نہ دیا ہوتا, اگر تو ان کے ساتھ نہ ملا ہوتا, اگر تو نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج بات اس نوبت کو نہ پہنچتی. آج اس نوبت کو اگر بات پہنچی ہے تیری وجہ سے ہے, جہاں ہم دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر آتا ہے اور آگے بڑھ کر محمد کے مقابلے میں ہماری تمام کی تمام مخالفت کا, ہماری تمام کی تمام دشمنی کا مقابلہ کرتا ہے. چھوڑو آج تم سے نمٹ لیتے, یہ کہنے کی دیر تھی. پھر اس طرح پل پڑے, چاروں طرف سے حضرت ابو بکر پر حملہ آور ہوئے, اتنا مارا اور مارا بھی کہاں مارا؟ اس مطاف میں مارا, بیت اللہ کے اس جگہ پہ مارا جہاں پر آپ چیونٹی بھی نہیں مار سکتے, جہاں آپ کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے, جہاں آپ کو اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آئے تو اسے کچھ کہہ نہیں سکتے, جہاں آپ اپنے دشمن سے الجھ نہیں سکتے, وہاں مارنے لگ گئے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیا. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ یاد رکھو اگر ابو بکر شہید ہو گئے تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ تم سے بدلہ لیں گے, بادہ پوری دشمنی مت لو ابو بکر سے مول, ورنہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ کے قبیلے کے لوگ اٹھا کر لے گئے, سارا دن بے ہوش, رات ہو گئی بے ہوش, عشاء کا وقت ہو گیا کوئی ہوش نہیں. لوگ آتے ہیں, باپ سرہانے بیٹھ کر پوچھ رہا ہے بیٹے کیا حال ہے, بیٹے کیا حال ہے, لیکن کوئی جواب نہیں. ساری دنیا واپس ہو گئی, رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے, ماں ہے سرہانے کھڑی ہوئی ہے, بار بار بلا رہی ہے. آخر جب اس نے آواز دی کئی آوازوں کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی. آنکھیں کھول کر جب ماں کو دیکھا تو دیے کی ٹمٹماتی روشنی میں ماں نے بیٹے کی آنکھیں کھلی دیکھی تو کہا بیٹے بتلاؤ کیا حال ہے. ماں نے حال پوچھا تو جواب میں لبوں میں تھوڑی سی حرکت آئی, لب تھوڑے سے ہلے مگر اتنی آواز نہ تھی کہ ماں کے کانوں تک پہنچتی. ماں نے کان قریب کیے کہ اور زور سے کہو بتلاؤ کیا حال ہے, کیا کیفیت ہے, جسم کے کسی حصے میں کوئی درد تو نہیں ہے, کوئی چوٹ تو نہیں ہے, کسی چیز کی طرف تو نہیں ہے. میں تمہارے لیے دودھ لے کر کھڑی ہوئی ہوں, یہ دودھ پیو تاکہ تمہیں کچھ سکون آئے, کچھ چین اور آرام آئے. لیکن وہ ہونٹ ہلتے رہے. جب ماں نے کان ہونٹوں کے قریب لگائے اور قریب جا کر یہ چاہا کہ میں بیٹے کی آواز سنوں تو ٹون ہونٹوں سے بھڑکتے ہوئے ہونٹوں سے ان ہونٹوں سے آواز نکل رہی تھی, اما میرا حال مت پوچھ, کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مت لے کر آ, مجھے بتلا کہ کملی والے کا کیا حال ہے. یہ بتلا ماں نے جب یہ بات سنی تو اس کے غصے پر جیسے کسی نے پٹرول ڈال دیا ہو بہت بھڑک اٹھا. کہنے لگی اچھا ابھی بڑی مشکل کے ساتھ ہوش آئی ہے, آنکھیں کھولی ہیں, میں نے پوچھا کھانا کیا ہے, حال کیا ہے, طبیعت کیسی ہے, آگے سے اپنی کیفیت اور حالت اور اپنی طبیعت کے بارے میں کچھ بتلانے کی بجائے اب بھی آمنا کے لال کے بارے میں پوچھتے ہو. چھوڑو اس کو, اسی کی وجہ سے تو تمہیں مارا گیا, اسی کی وجہ سے تو تمہیں پیٹا گیا ہے, ورنہ بھرے مکے میں تمہارا تو کوئی دشمن نہیں, بھگڑے مکے میں تمہارے ساتھ کسی کو کوئی عداوت نہیں, کوئی اختلاف نہیں, سارے اختلاف اس کی وجہ سے, ساری دشمنی اس کی وجہ سے, ساری عداوتیں اس کی وجہ سے, ساری تکلیف اور مار اسی کی وجہ سے ہے. اب بھی اسی کا نام لیتے ہو, بھول جا اس کو, یہ بتلاؤ کہ تمہارا حال کیا ہے. جب ماں نے سمجھایا تو کہا بات سنو, پھر بات سنی, فرمایا اگر ان کا حال پوچھ کر نہیں بتاؤ گی نہ بات کروں گا نہ کوئی چیز اپنے گلے سے نیچے اتاروں گا. اس نے کہا پھر میں کہاں گئے, میں کس کے پاس جاؤں, کون ہے جو مجھے حال بتلائے. رات کا وقت ہے, سناٹا ہے گلیوں میں کس کے دروازے پہ جا کے دستک دوں, کہاں سے پوچھ کر آؤں کہ ابوبکر پوچھ رہا ہے کمنی والے کا حال کیا ہے, کون کمنی والے کے بارے میں تمہیں بتلائے. فرمایا اچھا ایسا کرو, ام جمیل نامی عورت ہے, اس عورت کو تم جانتی ہو, اس کے دروازے پر جاؤ, اسے کہو کہ میرا بیٹا ابو بکر کہتا ہے کہ کمنی والے کا کیا حال ہے. ماں تھی, ماں بھی ماں ہی ہوتی ہے, پہلے تو کوس رہی تھی, پہلے تو شان نبوت میں گستاخی کر رہی تھی, پہلے تو بیٹے کو سمجھا رہی تھی, لیکن جب عاجز آ گئی, جب بیچارگی کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ زخمی بیٹا نہ کوئی چیز کھانے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی چیز گلے سے نیچے اتارنے کے لیے تیار ہے, اس کے لبوں سے تو صدا محمد محمد کی صدا آ رہی ہے, یہ ہے عاشق رسول. آج پیٹ بھر کے سو جانے والا, آج اپنے کاروبار کی حرام کی کمائی کر کے پھر دکان پہ بیٹھ جانے والا, سودی کاروبار کی کوٹیاں بلڈنگیں بنا کر پھر اس کے اوپر بیٹھ کر رشوت کے ذریعے سے کمائی کر کے پھر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں, تجھ سے بڑا دشمن رسول کوئی نہیں ہے, تجھ سے بڑا مخالف رسول کوئی نہیں ہے. اور عاشق رسول ہوتا وہ ہے جو تنگیوں میں, تنگ دستیوں میں, مخالفتوں میں, پریشانیوں میں جسم چور چور ہوتا ہے, زخموں سے دو چار ہوتا ہے, لیکن لبوں سے محمد محمد کی صدا جاری ہوتی ہے. ابو بکر نے باب عشق میں وہ اضافے کیے ہیں, عشق کے نام کو وہ جھومر پہنایا ہے, عشق کی داستان کو وہ مقدمہ دیا ہے, عشق کی کہانی کا وہ آغاز کیا ہے کہ آج دنیا حقیقی محبت اور حقیقی عشق اور تعلق کی کہانی کو اگر پڑھنا چاہتی ہے تو ابو بکر اس کا آغاز ہے، ابو بکر اس کی ابتدا ہے، اور ابو بکر ہی اس کی انتہا ہے۔ مجال ہے کوئی ابو بکر جیسا آج کے رسول دنیا میں پیدا کرے؟ روایات کو اٹھا کر دیکھو، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار جب اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی جدائی میں حضرت ابو بکر پر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی، آپ جب بات فرمایا کرتے تھے آپ کے منہ سے اس طرح کی بو آتی تھی جیسے کوئی کباب بھون رہا ہو، گوشت جل رہا ہو، انگاروں پہ کباب بھونے جا رہے ہوں، اس وقت ان سے دھواں اٹھتا ہے، اس کی مخصوص مہک پورے علاقے میں پھیلتی ہے، لوگ کہتے ہیں گوشت بھونا جا رہا ہے، کباب پگھل رہا ہے۔ ابو بکر نبوت کی جدائی میں اتنا کڑ رہا تھا، آپ کے اندر اس قدر نبوت کی جدائی کا غم دکھ تھا کہ بات آنانوس انسانوں سے ہوتی تھی، اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے ابو بکر کا کلیجہ جل چکا ہے، جیسے ابو بکر کا دل بھن کے کباب ہو گیا ہے۔ پھر یہاں تک بھی آتا ہے، بعض روایات ہیں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس کوٹھڑی میں آئے جس کوٹھڑی میں حضرت ابو بکر نے زندگی کے آخری ایام گزارے، تو روایت میں آتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کوٹھڑی میں کئی جگہ پر کالے کالے دھبے تھے، جیسے کسی جگہ پر دھواں ہو، دھواں بہت زیادہ اٹھنے کی وجہ سے نشان پڑ جائیں۔ انہوں نے پوچھا کیا یہاں پر آپ سردیوں کی وجہ سے آگ جلایا کرتے تھے؟ یہ دھواں، یہ کالے دھبے کہاں سے؟ گھر والوں نے بتلایا یہ کالے دھبے دھوئے کے نہیں ہیں، آگ کے نہیں ہیں، ابو بکر کی آخری ایام میں نبوت کی فراقت میں یہ حالت ہو چکی تھی، حضور کو یاد کر کے جب ایک لمبی سانس لیا کرتے تھے، ایک ٹھنڈا سانس جسم سے باہر آتا تھا، ابو بکر کے سینے سے سانس جاتا تھا، ابو بکر کے منہ سے ایسا دھواں نکلتا تھا کہ اس دھوئے کی وجہ سے اس مکان میں بھی دھبے پڑ گئے۔ یہ کیفیت تھی، یہ عشق تھا، یہ تعلق تھا، یہی تو وجہ، ورنہ آدمی کو دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور یہ ایک فطرت ہے، جب آدمی کو تکلیف آتی ہے تو سب سے زیادہ جو اسے محبوب ہوتا ہے وہ اس کا نام لیتا ہے۔ کیسے؟ تھانے دار جب مارتے نا لٹا کر، وہ چار فٹ لمبا ایک ہی لگتا ہے، کہتا ہے ہائے ماں، ہائے ہائے ماں، ماں چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو مگر ماں یاد آتی ہے، آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہائے ماں، جتنا زیادہ دکھ اتنا زیادہ محبوب یاد آتا ہے، ہائے ابا، ہائے ماں۔ لیکن ابو بکر نہ ہائے ماں، نہ ہائے باپ، ہائے پیغمبر، ہائے محمد، ہائے آپ نہ کلال، نبوت کا کیا حال ہے؟ پہلے بتلایا جائے کہ کیا حال ہے حضور کا۔ ماں گئی رات کی تاریکی میں، ماں بھی ماں ہوتی ہے، اندازہ تو لگاؤ بیٹے کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں ماں لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، کنڈا کھڑکا رہی ہے، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں ابو بکر کی ماں ہوں، خیر ابھی بھی ام جمیل کو ملنے، اما میں آئی، کیا بات ہے؟ ام جمیل میں ابو بکر کی ماں ہوں، میں اس لیے تیرے پاس آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو مکہ والوں نے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، ابھی ہوش میں آیا ہے، کچھ کھانے کا نام نہیں لیتا، پینے کی بات نہیں کرتا، محمد محمد کی صدا لگائی ہوئی ہے، حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تم حضور کے بارے میں کچھ بتلا سکتی ہو کہ آقا کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ وہ ام جمیل تھی، وہ بھی ایمان لائی ہوئی تھی لیکن ایمان چھپا رہی تھی. اس نے کہا اگر میں ایمان کا اظہار کروں تو پردہ ہٹتا ہے، اگر میں چپ ہو جاؤں تو ابو بکر کے اضطراب اور ابو بکر کی کیفیت کا احساس غالب نظر آتا ہے. تو کہنے لگی مجھے یہ تو پتا نہیں کہ کس محمد کی بات کر رہی ہو، یہ تو پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے. ہاں اتنا ہے تو میرے دروازے پر آئی ہے، میں تیرے ساتھ چل کر تیرے بیٹے کا حال پوچھ سکتی ہوں. ساتھ آ گئی. جب آئی ام جمیل کو دیکھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل نے اشارہ کیا کہ تمہاری امی تو پاس کھڑی ہوئی ہے، اگر میں نے تمہاری والدہ کی موجودگی میں حضور کا حال بتلا دیا اور یہ بتلا دیا کہ آپ کہاں ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پردہ فاش ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری والدہ کا کوئی غم نہ کرو، تو بتلا کہ حضور دار ارکم میں ہیں، وہاں تشریف فرما ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا پھر مجھے وہاں لے نہیں چلتے، مجھے وہاں لے چلو. ماں نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو، ہم انہیں وہاں یہاں بلا لیتے ہیں، ہم جا کے میں منت کر لیتی ہوں، میں ہاتھ جوڑ لیتی ہوں، میں جا کے محمد سے کہتی ہوں میرا بیٹا تیری وجہ سے ادھمرا ہوا پڑا ہوا پڑا ہے، تیری وجہ سے زخمی زخمی ہے، تیری وجہ سے نیم کیفیت میں تاری ہے، تیری وجہ سے نیم مرتا ہو چکا ہے، تو آ اس کی حالت پوچھ، تو آ اس کی خیریت دریافت کر. فرمایا میں ایسی باتیں نہ کر، آج سے خود دروازے پہ جایا کرتا ہے، طالب خود مطلوب کے پاس جاتا ہے، قاصد مقصود کے پاس جاتا ہے. ابو بکر محبت اور عشق کے باب میں یہ باب ہمیشہ کے لیے پیدا کر دینا چاہتا ہے، میں پیغمبر کا طالب ہوں، میں پیغمبر کا عاشق ہوں. عاشق معشوق کے دروازے پہ جاتا ہے، طالب مطلوب کے دروازے پہ جاتا ہے، اور امتی نبی کے دروازے پہ آتا ہے، نبی کو اپنے دروازوں پہ نہیں بلایا کرتا. یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کو پیاس لگی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کنویں کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ میرے منہ میں پانی ڈال جاؤ، یہاں بیٹھ کر نل کو آواز دے رہا ہوں، آؤ میرے منہ میں پانی ڈال جاؤ. پیاسا ہے تو کنویں کے پاس جا، پیاسا ہے تو کنویں کے پاس جا، مصیبت میں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا، عاشق ہے تو معشوق کے پاس جا، محب ہے تو محبوب کے پاس جا، طالب ہے تو مطلوب کے پاس جا. وہ عشق عشق حقیقی نہیں ہے، وہ طالب طالب حقیقی نہیں ہے، وہ قاصد قاصد حقیقی نہیں ہے. اس کے عشق و محبت کی داستان فریب ہے، دھوکے مکاری عیاری ہے، جو یہ کہتے میں نے تو پھلیاں بتاشے جمع کر لیے ہیں، آئیے ہمارے گھر میں چلے آئیے، تیرے گھر میں آقا آئیں، تو آقا کے گھر میں جا. آقا کا گھر تو وہ گھر ہے جہاں چاند بھی آتا ہے، جہاں سورج بھی آتا ہے، جہاں جبریل بھی آتا ہے. آقا کوئی معمولی شخصیت ہے، آقا تو وہ شخصیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا مقصود تھی، فرمایا آئیے موسیٰ طور پر آئیے، طور پر موسیٰ کو بلا گیا، کتاب دی گئی، موسیٰ کتاب لینے کے لیے طور پر آتے ہیں، محمد کو قرآن دیے، محمد مکہ میں ہو قرآن مکہ میں آئے گا، محمد مدینہ میں ہو قرآن مدینہ میں آئے گا، محمد احد میں جائے قرآن احد میں جائے گا، جہاں آقا جائے گا قرآن وہاں جائے گا، جہاں آقا جائے گا جبریل وہاں جائے گا، جہاں آقا جائے گا صدیق وہاں جائے گا. آقا کو نہیں بلایا جاتا، آقا کے پاس جایا جاتا ہے. آقا کے مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا کے پاس جا، وہاں چل، یہاں نہ بلا. شوق و محبت کے سامان باندھ، شوق و محبت سے تیاری کر، عشق و محبت کا سامان کر، الفت پیغمبر کو زینے بنا، چاہتے نبوت کو منزل بنا، پھر یہاں سے چل، سفر کر، کملی والے کے دروازے پہ حاضری دے. یہ ہے محب، یہ ہے محب، یہ ہے طالب، یہ ہے قاصد. تو کہہ جی پیسہ تو ہے، دولت تو ہے، لیکن چار آنے کی پھلیاں لیے بیٹھا ہوں. آپ یہاں آ جائیں. آقا کو بلایا نہیں جاتا، آقا کے پاس جایا جاتا ہے. آقا کے پاس جایا جاتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اما انہیں بلائیے مت، میں جانا چاہتا ہوں، زخمی زخمی جانا چاہتا ہوں، زخمی زخمی جانا چاہتا ہوں، تڑپ تڑپ کے جانا چاہتا ہوں، مچل مچل کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ میں لوگوں کو بتلاؤں کہ دروازے پہ تو ہزاروں آئے، آمنہ کے لال کے دروازے پہ تو ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، لیکن صدیق وہ آیا ہے جو بغیر معجزے مانگے آیا ہے، صدیق وہ آیا ہے جو زخموں سے چور آیا ہے، صدیق وہ آیا ہے جو تڑپ کے آیا ہے، صدیق وہ آیا ہے جو اجالوں میں بھی آیا ہے، تاریکیوں میں بھی آیا ہے. دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آئندہ جمعوں میں بھی انشاءاللہ تفصیلات جاری رہیں گی، لیکن آج تاریخ اسلام کی یہ مقدس شخصیت اتنی مظلوم بنا دی گئی ہے، یہ مقدس شخصیت آپ کے ملک میں اس قدر بے قیمت، آپ کے ملک میں پاکستان میں اس قدر مظلوم ترین شخصیت کہ تاریخ اسلام کے ایسے چمکتے ہوئے ستاروں کو اس ملک میں آئینی طور پر، قانونی طور پر ان کے تحفظ کے لیے اور اسی طرح ان کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کو ان کے کردار و واقعات سے روشناس کرنے کے لیے آپ کے ملک میں بجائے اس کے کہ کوئی قدم اٹھایا جاتے، لمحہ بلمحہ دن بدن قدم پیچھے کی طرف چلے جا رہے ہیں. پچھلے دور میں جب فخر امام جیسا کمینہ انسان وزیر تعلیم تھا، اس خبیث نے تو یہاں تک کیا کہ واقعہ ہجرت سے ابو بکر کا نام ہی غائب کر دیا. یہ حضرت ابو بکر، یہ تو صدیق کی صداقت کی پھر سچی دلیل ہے نا کہ مجال نہیں جس نے نصاب سے ابو بکر کا نام بار کیا، ابو بکر کی صداقت نے اسے اسمبلی سے بھی بار کر دیا. تم نے نصاب سے ابو بکر کا نام بار نکالا، پھر ابو بکر خدا نے تمہیں اسمبلی سے بھی باہر نکالا، تمہیں کیبنٹ سے بھی باہر نکالا، اور آج تم ملک کی سیاست سے بھی باہر نکل چکے ہو. آپ روزانہ اخبارات کو پڑھیے، ہر ایک کا بیان نظر آئے گا، مگر امامہ دے کھوتے دا بیان نظر نہیں آئے گا. حضرت ابو بکر کا نام نصاب سے باہر نکال دیا گیا. تو دوستو، 22 جمادی الثانی کو جیسا کہ سپاہ صحابہ کے باقی مطالبات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام سرکاری طور پر تعطیل ہونی چاہیے. ریڈیو ٹی وی اخبارات سے ان دنوں میں اور مخصوص ان ایام پر اتنی وافر اور کثرت کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ہماری نسل کے ایک ایک بچے، بوڑھے اور جوان کو آپ کی ذات سے اتنا والہانہ محبت، اتنا عشق اور تعلق پیدا ہو جائے کہ بچہ بچہ ابو بکر زندہ باد کے نعرے لگائے، بچہ بچہ صدیق اکبر کی صداقت کو خراج عقیدت پیش کرے. لیکن اس کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ حکمرانوں کو اس بات کے لیے مجبور کیا جائے اور اس تحریک کو پروان چڑھایا جائے، عوام میں بیداری پیدا کی جائے. پھر آپ کو معلوم ہے اس مقصد کے لیے مولانا حق نواز شہید نے یہ طریقہ اپنایا کہ اگر حکومت ان دنوں میں سرکاری تعطیل کا اعلان نہیں کرے گی تو پھر سپاہ صحابہ جہاں بھی ہوگی، جس شہر میں ہوگی، جس یونٹ میں ہوگی، سپاہ صحابہ اپنے اپنے شہروں میں، اضلاع میں، تحصیلوں میں صدیق اکبر فاروق اعظم، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام ہوئے ولادت و شہادت پر، ان کی وفات کے ایام پر جلوس بھی نکالے گی، جلسہ بھی کرے گی، مظاہرے بھی کرے گی اور اپنے مطالبات بھی حکومت کے سامنے پیش کرے گی. چنانچہ یہ اسی تحریک کا نتیجہ ہے، یکم محرم الحرام شہادت حضرت فاروق اعظم کے یوم پر پنجاب حکومت نے باضابطہ سرکاری تعطیل کا اعلان کر کے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اب بھائی جماعت ثانی 27 نومبر حضرت صدیق اکبر کی وفات کا یوم ہے. اگر حکومت نے اس دن سرکاری تعطیل کا اعلان نہ کیا جیسے کہ ابھی تک اس کے تیوروں سے محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ حضرات حسب ثابت جنگ میں جس جس شہر کے لوگ یہاں آئے ہیں یا جہاں جہاں تک کیسٹ کے ذریعے یہ آواز پہنچے سبائے صحابہ کے ایک ایک کارکن پہ لازم ہے وہ مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ ڈر خوف کی فضا سے نکل کر وہ اندھے قانون کو لاٹھی مار کر بازاروں میں آئے گلیوں میں آئے روڈوں سڑکوں پہ آئے صدیق اکبر کی صداقت کے نعرے بلند کرے فاروق اعظم کی عدالت کو خراج عقیدت پیش کرے. تو اس لیے آپ 22 جمادی الثانی کو 4 بجے شام اسی مسجد حق نواز شہید سے 22 جمادی الثانی بامطابق 27 نومبر ایک زبردست احتجاجی جلوس جسے جلوس مد صحابہ کا نام دیا گیا ہے وہ یہاں سے نکلے گا. آپ اس میں تشریف لائیں گے؟ آپ اس میں بھرپور انداز میں تشریف لائیں. آپ آئیں گے سارے کے سارے؟ انشاءاللہ العزیز اس کو کامیاب بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ مطالبات آئے ہوئے ہیں سوئی گیس کے بارے میں آپ کے علم میں آنا چاہیے. کچھ خبریں ایسی شائع ہو گئیں جن سے آپ کو یہ محسوس ہوا یا کچھ لوگوں نے شرارت کے طور پر یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جھنڈ کو جو سوئی گیس دیا گیا تھا اس کے پیپ اٹھا لیے گئے یہ سوئی گیس واپس لیا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بیل کے سینگ باہر نکلتے ہیں یا کسی نوجوان کے داڑھی آنے لگتی ہے پھر داڑھی باہر تو آیا کرتی ہے اندر کو نہیں جایا کرتی. یہ الگ بات ہے کہ آہستہ آہستہ آ جائے گی یا تیزی سے آ جائے گی یہ الگ بات ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ داڑھی واپس چلی جائے وہ پھر دوبارہ. بھئی 20 سال کا آدمی 21 سال کا تو ہو سکتا ہے 19 سال کا دوبارہ نہیں ہو سکتا. کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا نہیں ہے جو جھنگ کی سوئی گیس کو غصب کر لے یا ہمارے ان پیپوں کو اٹھا لے یا جو پیپ ڈالے ان کو اکھاڑ کر لے جائے. اگر کوئی ایسی کوشش کرے جھنگ کے پورے علاقے میں کوئی پیپ اٹھایا جائے کوئی پیپ اٹھانے کے لیے آئے یا اس کی ٹانگیں توڑ دو یا مجھے اطلاع کرو اسے گولی مار دی جائے گی. کوئی ایک پیپ بھی یہاں سے اٹھا کے نہیں لے جا سکتا کوئی نہیں بھی جا سکتا. یہ مسئلہ تھا کہ ٹھیکے دار نے جس نے ٹھیکہ پچھلے سال لیا تھا ایک شہر والے نے اپنا کام 75% کر دیا جس نے دوسرا ٹھیکہ لیا تھا وہ راستے میں زمین والوں نے ٹوبا ٹیکسنگ سے جہاں سے کھدائی ہونی تھی اس کا انہوں نے زمین کا سٹے لے لیا وہ عدالت میں چلے گئے اس لیے اس ٹھیکے دار کو پریشانی ہوئی سال گزر گیا اور وہ اس میں زمین میں کھدائی نہ کر سکا پیپ لائن نہ بچھا سکا. کوئی جھگڑا تھا زمین والوں کا اور پیپ لائن بچھانے والوں کا جسے ہم انشاءاللہ بہت جلدی حل کر رہے ہیں. اس وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے ورنہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جھنگ کے پیپ لائن واپس چلے گئے کوئی وارث مرے ہوئے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اس سلسلے میں وفاق میں متعلقہ وزراء سے بات کی ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے آج سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ دسمبر میں افتتاح ہوگا اب بتلاؤ افتتاح کب ہوگا. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ پیر کے روز مجھے بتلائیں گے کہ اب بتائیں گے کہ جھنگ میں سوئی گیس کا افتتاح کب ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے وہ ڈرتے ہیں تھوڑا سا. کس بات سے وہ ڈرتے؟ اس بات سے کہ جھنگ میں سوئی گیس کے افتتاح کی جب بھی تاریخ طے کی ہے حکومت ٹوٹ گئی ہے. حکومت آپ کو پتا نہیں کہ پوسٹر شائع ہو گئے تھے دعوت نامے شائع ہو گئے تھے. وہ پہلے نواز شریف کی حکومت نے جب دوبارہ بحال ہونے کے بعد کہا کہ ہم افتتاح کریں گے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد کوثر نیازی یہی جو اس وقت سپیکر ہے یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر پٹرولیم تھے اس وقت وہ وزیر پٹرولیم تھے کون تھے؟ ہاں ارباب جہانگیر. انہوں نے وعدہ کیا دعوت نامے ہم نے شائع کر دیے تاریخ متعین ہوگی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اب ان بیچاروں کو یہ اپنے ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم افتتاح کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جائیں. تو میں نے کہا اب افتتاح بھی ہوگا اور تم اللہ کو بھی پیارے ہو جاؤ گے. بھائی دونوں کام ہو جائیں گے, ہمارے لیے دونوں کام خوشی کے ہیں. جان کی سوئی گیس کا افتتاح بھی ہو اور اس عورت سے بھی اللہ ہماری جان چھڑائے. چھوڑنی چاہیے نہیں چھوڑنی چاہیے؟ اس مسئلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی جی نرمی کر لو تاکہ جلدی آ جائے. میں نے کہا سوئی گیس میں مہینہ دو مہینے چھ مہینے تاخیر برداشت ہے, لیکن بے نظیر کے لیے نرمی برداشت نہیں ہے. بے نظیر کے لیے ہمارے پاس نرمی برداشت, نرمی یہ تو اللہ ہدایت دیتا نواز شریف کو جس نے اکیلے چل کر اس کی مدت میں اور توسیع کر دی, ورنہ یہ کب سے ہمارے پیچھے سے ہٹ گئی ہوتی. یہ تو انہوں نے کہا جی اکیلے 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 اکیلے, جب اکیلے چلے تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اس کا باپ بھی پکڑ لیا, باپ پکڑ کے اندر کر دیا, کہا جو کرنا ہے کر لو. اب آپ ماشاءاللہ تسلسل سے کل پرسوں سے خبریں پڑھ رہے ہوں گے, بی بی سی بھی کہہ رہا ہے, اخبارات کی بڑی بڑی سرخیاں ہیں, جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, دینی جماعتیں جمع ہو رہی ہیں. یہ دینی جماعتیں جمع حکومت کے لیے نہیں شریعت کے لیے ہوں گی, شریعت کے لیے دینی جماعتوں کا اتحاد. اور اب نواز شریف نے بھی کہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کسی اور کی قیادت کے پیچھے چلے جائیں. جھگڑا تو یہی تھا, حضور یہ کہتے تھے کہ قائد مجھے ہی رکھو, قائد مجھے ہی رکھو, وزیر اعظم مجھے رکھو, پھر تم برو یا جیو. ہم نے کہا جسے ایک مرتبہ آزمایا ہے دوبارہ اس کو آزمایا نہیں جا سکتا. تو اس لیے دوستو یہ جھنگ کی سوئی گیس کا افتتاح بھی ہوگا, حکومت بھی اللہ کو پیاری ہوگی انشاءاللہ. یہ بات کم از کم ہم سے برداشت نہیں کہ اب جبکہ اس کا بوریا بستر گول ہو رہا ہے, اب ہم جناب محترما سے السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے محترما؟ بہت اچھی ہیں, آپ جیسی تو دنیا میں کوئی نہیں ہے, آپ اور آپ کی ماں کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہہ کر یہ انداز اپنا کر پوری اپنی قربانیوں اور پوری اپنی تاریخ کے اوپر دھبا نہیں لگا سکتے, سمجھ گئے؟ اس لیے. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے یہاں میاں اللہ وسائے صاحب تشریف فرما ہے, حاجی اللہ وسائے صاحب, ان کا مجھے بڑا زبردست طریقے سے مطالبہ ہے. یہ فرماتے ہیں ہمارے دور دراز سے نمازی آئے ہوئے ہیں اور یہ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں صفوں پر. آج جو مسجدیں ایک ایک بالشت میں ہوتی ہیں وہاں بھی قالین ہوتے ہیں. ان کا فرمانا یہ ہے کہ مسجد حق نواز شہید میں قالین ہونے چاہئیں.